سنیچر 10 جنوری کے سہربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے. فرانس میں پولیس اب ان دہشت گردوں کے ساتھیوں کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے 3 دن کے حملوں میں 17 افراد کو ہلاک کیا, لیکن فرانس کے لوگ اب بھی امید اور یقین کا دامن تھامے ہوئے ہیں. تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. فرانس میں تازہ دہشت گرد حملوں میں 17 افراد کی ہلاکت کے بعد وزیر داخلہ بیرنار کازنوو نے کہا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومتی وزراء کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد مسٹر کازنوو نے کہا کہ پیرس اور اس کے نواحی علاقوں میں سیکیورٹی انتہائی الرٹ رہے گی اور پولیس کی مدد کے لیے 300 فوجی تعینات کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف فرانس میں سیکیورٹی فورسز ان اسلامی شدت پسندوں کے ممکنہ ساتھیوں کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے تنزیہ رسالے شارلی ایبڈو کے دفتر سمیت دوسری جگہوں پر حملے کر کے 17 افراد کی جانیں لیں. فرانسیسی اہلکار نے کہا ہے کہ ان شدت پسندوں کے 5 ساتھی پولیس کی تحویل میں ہیں. فرانس کے کئی شہروں میں آج دسیوں ہزار لوگوں نے مرنے والوں کی یاد میں خاموش جلوس بھی نکالے. پاکستان کے شہر راولپنڈی میں امام بارگاہ ابو محمد رضوی میں کل رات ہونے والے خودکش بم حملے میں مرنے والوں کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی. واقعے میں کم از کم 7 افراد ہلاک, 1.5 درجن کے قریب زخمی ہوئے. امبر شمسی.
پولیس کہتی ہے کہ حملہ کل رات اس وقت ہوا تھا جب امام بارگاہ میں محفل میلاد جاری تھی. ریجنل پولیس آفیسر اختر عمر حیات اللالکا نے بی بی سی کو بتایا کہ حملہ آور کو سیکیورٹی گارڈ نے اندر جانے سے روکا, جس پر اس نے دروازے پر ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا. دہشت گردی کا یہ واقعہ ایسے وقت ہوا ہے جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک بھر میں ہی سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں.
شدت پسندی سے متاثرہ افریقی ملک نائجیریا کے شمال مشرقی شہر میدوگوری سے یہ خبر ہے کہ وہاں ایک پرہجوم بازار میں خودکش بم حملہ ہوا ہے جس میں کم سے کم 15 لوگ مارے گئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ حملہ آور 10 سال کی ایک بچی تھی. فوری طور پر کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, مگر نائجیریا میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام اس سے پہلے اسی طرح کے کئی حملے کر چکی ہے. کینیڈا کی پولیس نے اوٹاوا سے 2 جڑواں بھائیوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا ہے جن کے نام ایشٹن کارلٹن اور کارلوس لارمونڈ ہیں. کینیڈا کے پولیس حکام کہتے ہیں کہ کارلوس کو مونٹریال کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے پکڑا گیا جب وہ ان کے بقول دہشت گردی کی غرض سے بیرون ملک سفر پر جا رہا تھا, جبکہ ان کے بھائی کو دہشت گرد سرگرمیوں میں مدد فراہم کرنے اور ایک دہشت گرد گروپ میں شامل ہونے کے الزام میں پکڑا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ میں پولیس کہتی ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف ایک کارروائی میں 2 تھانے داروں سمیت 5 پولیس والے ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 4 ڈاکو بھی مارے گئے ہیں. حیدرآباد سے صحافی علی حسن.
پولیس کہتی ہے کہ ڈاکوؤں نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا لیا تھا, اس وجہ سے پولیس اہلکاروں کی اموات واقع ہوئی. ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تدفین حیدرآباد حالہ اور لاڑکانہ میں عمل میں آ گئی ہے. حکومت سندھ نے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے لیے معاوضوں کا اعلان بھی کیا ہے.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سری لنکا کی نئی حکومت سے کہا ہے کہ وہ سابقہ حکومت کی جانب سے نظر انداز کیے جانے والے انسانی حقوق کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرے. تنظیم کہتی ہے کہ صدر مائتھری پالا سری سینا کی نئی منتخب حکومت سری لنکائی فوج کی تمل ٹائگروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی میں ہونے والے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سے مکمل تعاون کرے. لیبیا میں اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ ملک کے متحارب دھڑے امن مذاکرات کے نئے دور میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئے ہیں. یہ مذاکرات اگلے ہفتے جنیوا میں ہوں گے. انڈونیشیا کے حکام نے کہا ہے کہ 2 ہفتے پہلے بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہونے والے ایئر ایشیا کے مسافر طیارے کی ملنے والی دم میں فلائٹ ریکارڈر موجود نہیں ہے. دم کے اس حصے کو سمندر کی تہ سے تلاش کے بعد نکالا گیا تھا. کمبوڈیا میں ہونے والی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ وہاں کم سے کم 200 دیہاتی ایک کلینک میں آلودہ طبی آلوں کے استعمال کے نتیجے میں ایچ آئی وی وائرس کا شکار ہوئے ہیں. سقلین امام.
روکا نامی گاؤں میں ایچ آئی وی ایڈز کا پہلا کیس پچھلے برس نومبر میں رپورٹ ہوا تھا, جس کے بعد سے اب تک 2000 گاؤں والوں کے خون کے تجزیے کیے گئے ہیں. لوگوں کو مہلک بیماری میں مبتلا کرنے والے ڈاکٹر نے اعتراف کیا ہے کہ وہ استعمال شدہ نیڈلیں اور سرنجیں بار بار مختلف مریضوں پر استعمال کرتا رہا. ڈاکٹر کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. کمبوڈیا میں ایچ آئی وی ایڈز کے 75,000 مریض ہیں. مگر وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششوں پر اس کی تعریف کی جاتی رہی ہے۔
بھارت میں حکام نے ہالی ووڈ کے معروف اداکار سنجے دت کی پیرول پر رہائی کی مدت میں توسیع کی درخواست رد کر دی ہے۔ سنجے دت کو غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے جرم میں 5 برس قید کی سزا ملی تھی، اور برطانیہ میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ وہ سب سہارا افریقہ میں پائے جانے والے تمام سانپوں کے کاٹے کی ایک ہی مؤثر دوا تیار کر رہے ہیں۔ لیورپول اسکول آف ٹراپیکل میڈیسن کے تحقیق کار 400 مہلک سانپوں کے زہر سے پروٹینز جمع کر رہے ہیں جس میں کیمیکل شامل کر کے یہ دوا بنے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں ایک سرکاری ملازم 24 سال تک اپنے کام سے چھٹی پر کیسے رہا اور بالآخر ملازمت سے فارغ کیسے کر دیا گیا، یہ اور ایسی کئی دیگر خبروں کی تفصیل آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سیربین کا بڑا موضوع آج بھی فرانس ہے، جہاں حکام اب ان شدت پسندوں کے ساتھیوں کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے 3 روز کے مختلف حملوں میں 17 افراد کو ہلاک کیا اور بالآخر خود بھی پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ دارالحکومت پیرس میں 3 دن جاری رہنے والے دہشت گرد حملوں کے مبینہ ذمہ داروں کے پولیس مقابلے میں مارے جانے کے بعد حکام اب آیت بومیدین کو تلاش کر رہے ہیں۔ آیت بومیدین دراصل احمدی کولبیلی کی ساتھی ہے جس نے جمعے کو پیرس میں یہودیوں کی مارکیٹ میں حملہ کر کے 4 یرغمالیوں کو ہلاک کیا اور خود بھی مارا گیا۔ پولیس کے مطابق آیت اس وقت بھی احمدی کے ہمراہ تھیں جب انہوں نے ایک خاتون پولیس اہلکار کو قتل کیا، اور وہ مسلح بھی ہے اور خطرناک بھی سمجھی جاتی ہے۔ ادھر فرانس کے 10,000 شہریوں نے ملک کے مختلف حصوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں سے تعزیت کے لیے خاموش جلوس نکالے ہیں۔ نامہ نگاروں نے مراسلوں میں جو تفصیلات بھیجی ہیں وہ آپ کے لیے جمع کی ہیں معصومہ ملک نے۔
یہ فرانس کے وزیر داخلہ برنار کازنوف ہیں جو تازہ دہشت گرد حملوں میں 17 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔
ہم ملکی تحفظ کے پیش نظر تمام ممکنہ اقدامات کے لیے پرعزم ہیں۔ پوچھ گچھ کے دوران اکٹھی کی گئی تمام معلومات کا جائزہ لیا جائے گا، چاہے وہ اس مجرمانہ فعل کے مرتکب افراد کے بارے میں ہوں یا ان سے منسلک لوگوں کے متعلق۔
حکومتی وزراء کے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد مسٹر کازنوف نے کہا کہ پیرس اور اس کے نواحی علاقوں میں سیکیورٹی انتہائی الرٹ رہے گی اور پولیس کی مدد کے لیے 300 فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اتوار کو ہونے والے یکجہتی مارچ کے لیے بھی سخت سیکیورٹی کا وعدہ کیا، جس میں صدر فرانسوا اولاند سمیت کئی یورپی رہنما شرکت کریں گے۔
میں پہلے ہی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے مارچ کے شرکا کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے ہیں، تاکہ جو بھی اس مارچ میں شریک ہونا چاہتا ہے اسے مکمل تحفظ حاصل ہو۔
ادھر فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے خبردار کیا ہے کہ فرانس پر شدت پسندی کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جمعے کی رات ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی۔ فرانس کی تاریخ کے اس سب سے ہولناک حملے نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جہاں دنیا بھر سے شارلی ایبڈو حملے کے بعد سے ہمدردی کے پیغامات مسلسل موصول ہو رہے ہیں، وہیں فرانسیسی عوام بھی ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم ایک خاتون کے خیال میں اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔
کیونکہ اب سب پہلے جیسا نہیں رہا۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آیا آپ گھر لوٹیں گے یا نہیں، اور یہ آپ کو خوف زدہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تمام عمر یہاں گزاری، لیکن اب ان جنونی لوگوں کی وجہ سے آپ شاپنگ کے لیے یا کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلیں تو آپ نہیں جانتے کہ واپسی ہوگی یا نہیں۔
ایک صاحب کا کہنا تھا، کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا وہ المناک تھا لیکن وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ پہلے جیسے حالات کی طرف لوٹیں گے اور یہ شدت پسند انہیں تباہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک اور خاتون کا کہنا تھا،
کیونکہ زندگی چلتی جاتی ہے، آپ خوف زدہ نہیں ہو سکتے ورنہ سب کچھ رک جائے گا۔
شہر کے ان حالات اور عوام کے رد عمل سے متعلق پیرس کے ڈپٹی میئر پاتوی کلوزما کہتے ہیں،
شہر شدید صدمے کی حالت میں ہے۔ حملہ آور کی تلاش کے بعد 2 مختلف مقامات پر یرغمال بنائے جانے کے واقعات اور پھر پولیس کا چھاپا، یہ سب ایک بہت ہی بڑا دھچکا رہا۔ شارلی ایبڈو پر حملے کے بعد پیرس کے عوام اپنا حوصلہ بلند رکھے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہم شارلی ہیں، میں شارلی ہوں۔
I am Charlie.
دوسری طرف فرانس میں سیکیورٹی فورسز ان اسلامی شدت پسندوں کے ممکنہ ساتھیوں کو تلاش کر رہی ہے جو کل پولیس کی کاروائیوں میں مارے گئے. فرانسیسی شدت پسندوں کے ان ساتھیوں میں آیت بومے دین نامی ایک خاتون بھی شامل ہے جو آمدی کلی بالی نامی اس جنگجو کی ساتھی بتائی جاتی ہے جس نے کل پیرس کی ایک یہودی سپر مارکیٹ پر حملہ کر کے لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا مگر بعد میں پولیس کی کارروائی میں مارا گیا. دوسری طرف بدھ کو فرانسیسی رسالے شارلی ایبڈو پر حملے کرنے والے دونوں جنگجوؤں کو بھی پولیس نے ایک اور کارروائی میں مار دیا.
تفصیلات پیرس سے دہشت گرد حملوں کے بارے میں آپ کو فراہم کر رہی تھیں معصومہ ملک. ادھر ذرائع ابلاغ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا دونوں ہی سے بعض حلقوں کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ فرانس کے پرتشدد واقعات کے ذمہ دار دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب اور پیغمبر اسلام کی توہین پر مبنی خاکے شائع کیے. یہ جاننے کے لیے کہ یہ دلیل کتنی قابل قبول ہے اور مذہبی رواداری اور تشدد کے درمیان فرق کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، میں نے تجزیے کی دعوت دی یہاں لندن میں مقیم بائیں بازو سے متعلق دانشور اور تاریخ کے امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار پروفیسر امین مغل کو اور پوچھا کہ تشدد کے ذمہ داروں سے متعلق یہ دلیل آپ کے لیے کتنی قابل قبول ہے.
یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے ہر متشدد واقعہ کی تائید نکالی جا سکتی ہے. یہ رویہ نسل انسانی اور تہذیب انسانی کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے.
پروفیسر صاحب، اگر اسی دلیل کی بنیاد پر کوئی مسلمان یا عیسائی یا یہودی کسی بھی دوسرے مذہب کے اکابرین کے خاکے یا کارٹون بنا دے تو کیا جواباً تشدد یا قتل و غارت کا کسی قسم کا بھی جواز بنتا ہے؟
میرے خیال میں نہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ تشدد کے واقعات کسی اضطراری کیفیت کی وجہ سے کسی واقعہ کے رد عمل کے طور پر ہوتے ہیں ایک حد تک درست ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ تشدد یا یوں کہیں کہ عدم رواداری اور رواداری دونوں کے سوتے دراصل ارتقاء کا ایک ناگزیر حصہ ہیں. یعنی یوں کہیے کہ نسل انسانی کے بقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان اپنے گروہ، خاندان یا قبیلے کی بقا کے لیے اپنے دشمنوں جن میں جانور بھی شامل تھے ان کی طرف ایک عدم رواداری کا رویہ اختیار کرے، لیکن اپنے گروہ کی طرف اس کا رویہ تعاون اور ہمدردی اور عصبیت کا ہوتا تھا، سالیڈیریٹی کا ہوتا تھا. اقبال نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ حلقہ ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی ایک طرف یہ کہ اپنے گروہ کے لیے آپ ریشم کی طرح نرم ہو اور مخالفین کی طرف آپ کا رویہ فولادی ہو. تو یہ دونوں رویے انسان کی بقا کے لیے ضروری تھے، لیکن جیسے جیسے تہذیب آگے بڑھی اس رویے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور عدم رواداری کا رجحان کمزور ہوتا گیا اور دوستوں کا اور حامیوں کا دائرہ اپنے قبیلے سے یا اپنے خاندان سے بڑھ کے وسیع تر ہوتا چلا گیا. چنانچہ آج رواداری کا تصور جو تمام دنیا مانتی ہے اس میں صرف اپنے قبیلے گروہ یا مذہبی گروہ کے ساتھ ہمدردی اور عصبیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ وسیع تر ہونا چاہیے. جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم غیر یعنی انسیٹلڈ حالات کی طرف سے سیٹلڈ حالات کی طرف بڑھے، جیسے ایگریکلچرل سیولائزیشن، تو اس میں ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں اب عدم رواداری کے جذبے کو دبا کے رکھنا چاہیے، لیکن یہ عدم رواداری کا جذبہ ہم میں موجود رہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عدم رواداری کا یہ رویہ جو انسان کے ارتقاء کی وجہ سے اس کے اندر ودیت ہوا ہے، اگر اس کو پھیلا دیا جائے, یعنی عدم رواداری پر تشدد کے ساتھ یا شدت کے ساتھ اصرار کیا جائے, تو پھر تہذیب انسانی قائم نہیں رہ سکتی. کیونکہ میں آپ کو ماروں گا کیونکہ آپ نے میرے باپ کو یا میری ماں کو گالی دی ہے, اور اس طرح سے آپ کی طرف سے پھر رد عمل ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے یہ عدم رواداری کا تصور غلط ہے. اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ خود عدم رواداری کا تصور قائم ہی, رواداری کا تصور اسی وقت ہوتا ہے, رواداری کا تصور پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دوسرا آپ کی طرف عدم رواداری کا رویہ رکھے. یعنی اگر میں آپ کی ماں باپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کے مذہبی عقائد کا احترام کرتا ہوں, تو یقیناً آپ بھی میرے مذہبی عقائد کا احترام کرنے پر مجبور ہوں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو مدعون قرار دیں گے. تو اگر فرض کریں کہ آپ رواداری نہیں دکھاتے, یعنی مجھے گالی دیتے ہیں یا میرے گھر والوں کو گالی دیتے ہیں یا میرے مذہب یا قائد کو گالی دیتے ہیں, تو اگر اس کا جواب بھی میں عدم رواداری سے دوں, تو پھر رواداری کا تصور ختم ہو جاتا ہے. مذہبی رواداری, عقائد کی رواداری, قبائلی رواداری, ایک دوسرے کی رواداری, ہمسایوں کی رواداری صرف اسی وقت قائم ہوتی ہے جب ایک فریق اشتعال انگیز بات کرے تو میں خاموش رہوں, کیونکہ اگر میں اس کا جواب دوں گا تو وہ رواداری کے تصور کو میں غلط سمجھوں گا. تو اس لیے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے مذہب کے رہنما کو یا ہمارے مذہبی عقائد کو یا شاعر کو گالی دی گئی ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس کا جواب دیں, تو پھر ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ جب مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں تو مذہبی رواداری تو ختم ہو جائے گی, کیونکہ مذہبی رواداری تو قائم ہی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ کوئی دوسرا آپ کی طرف عدم رواداری کا ثبوت دے. اسی لیے اسلام میں یہ رہا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے عقائد اور ان کے بانی یا ان کے رہنماؤں کو گالی نہ دو, کیونکہ وہ تمہیں گالی دے سکتے ہیں. تو اس مذہبی رواداری کی وجہ سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے اوپر یہ پابندی لگاؤں کہ مشتعل نہ ہوں اگر کوئی مجھے گالی دے یا میرے مذہبی عقائد کو گالی دے.
پروفیسر صاحب, ماضی میں مسلمان بھی دوسرے مذاہب پر تنقید کرتے رہے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اسلام کے معاملے پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں, مگر جیسا تشدد, توہین یا توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام پر اب دیکھا جا رہا ہے, کیا ماضی میں اس کی مثال ملتی ہے؟ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟
دیکھیے, پہلے جو تہذیبیں ہوتی تھیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں محدود ہوتی تھیں اور مواصلات اتنے وسیع پیمانے پر نہیں تھے, اس لیے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ مذہبی نام پر جو جنگ ہوتی تھی اس کے دو پہلو ہوتے تھے. ایک تو اندرونی داخلی طور پر کہ مثلا ایک گروہ دوسرے مذہب کے لوگوں پر سے عدم رواداری کا ثبوت دیتا ہے, اور ایک عدم رواداری وہ ہوتی تھی جب ایک ریاست دوسری ریاست پر حملہ کرتی تھی. اب مثلا اگر آپ دیکھیں تو صلیبی جنگیں جنہیں ہم کروسیڈز کہتے ہیں, وہ مسلمان ریاستوں اور عیسائی ریاستوں کے درمیان تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس لڑائی کی بنیادیں کچھ اور تھیں, معاشی یا سیاسی غلبہ, لیکن وہ لڑائیاں مذہب کے نام پر لڑی گئیں اور وہ یقیناً مذہبی عدم رواداری کا ثبوت تھی. اس لیے اس بات کو میں نہیں صحیح سمجھتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عدم رواداری آج کے حالات کا نتیجہ ہے. آج کے حالات میں یہ ہو رہا ہے کہ ماضی کی طرح سے کوئی بھی ایک طبقے, گروہ یا لوگوں کی طرف سے اگر عدم رواداری کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے, جیسا کہ مثلا یہ کارٹونوں کا مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک ٹریگر کا کام دیتی ہے, اور وہ ٹریگر کا کام جس کو میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری نسل انسانی کی بقا کے یا ارتقاء کا ایک لازمی نتیجہ ہے, جو ہمارے لمبک سسٹم یا لمبک سٹرکچرز میں موجود ہے, ایمبیڈڈ ہے, وہ عدم رواداری. تو اچانک ہم آج کی تہذیبی سطح سے نیچے اتر کر اپنے اس حیوانی یا ارتقائی سطح کے نچلے کی سطح پر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ ٹریگر ہو جاتا ہے.
تو پروفیسر صاحب, توہین آمیز مواد خاص طور پر مذہب کے معاملے میں, اس کا جواب تشدد سے نہ دیا جائے تو کیسے دیا جائے؟ اور جو یہ آرگیومنٹ ہے, جو یہ دلیل ہے کہ جی تشدد سے جواب دیا جا سکتا ہے, اس میں نقصان کیا ہے؟
دیکھیے, اس میں نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ عملی طور پر ناممکن ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو, جن کی تعداد بہرحال آپ سے زیادہ ہے, ان کو آپ کیسے خاموش کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی بات ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو مارتے ہیں تو 10 اور جگہوں سے اس قسم کا توہین آمیز رویہ سامنے آ سکتا ہے اور آتا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ دلیل کے ذریعے سے, پرسویشن کے ذریعے سے اپنا نقطۂ نظر بیان کریں اور حالات کو اور ایک بحث کا اور ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ اختیار کریں. اس پر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت کا اجتماع ہے.
لیکن پروفیسر صاحب, پھر مذہب پر گامزن رہتے ہوئے روادار کیسے رہا جا سکتا ہے؟ مثلا اسلام کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں, ان کی شان میں کوئی بھی کلمہ کہنا توہین کے مبنی, وہ پھر اس کی سزا موت ہے. اب یہاں کیسے رواداری قائم رکھی جائے؟
اچھا, اس پہ دو پہلو. پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے ادوار میں توہین رسالت کے مرتکب کو, اول تو اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں تھے انفرادی سطح پر, اور اگر ہوتے تھے تو اس وقت کی تہذیب میں اتنی کشادگی اور اتنی خود اعتمادی تھی کہ اس کو محض ایک فرد کے پاگل پن اور جنون کی کیفیت قرار دیا جاتا تھا. مثلا اسپین کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کے قاضی کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور کہ یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے. تو انہوں نے کہا, قاضی نے کہا, چھوڑو یار, پاگل ہے. 3-4 مرتبہ کہنے کے بعد پھر قاضی کو اس پر ایک تعزیر حکم دینا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو توہین رسالت کے بعض واقعات, میں تاریخ کا طالب علم تو ضرور ہوں لیکن مذہب اور الہیات کا طالب علم نہیں ہوں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ایک ریاست کے بانی کو سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اپنی ریاست میں امن اور اس کے بقا کے لیے بعض ایسے انتظامی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو ناگزیر ہوتے ہیں ان حالات میں, لیکن ان کو نظیر نہیں بنایا جا سکتا ہر وقت کے لیے. چنانچہ اگر آپ کسی جید عالم سے پوچھیں تو آپ کو یہ بیان کر سکتا ہے کہ اگر توہین رسالت کا مسئلہ, اول تو اس کو بہت سے علماء یہ کہیں گے کہ یہ توہین رسالت کا مسئلہ کو انفرادی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اور اگر اس پہ تعزیر قائم کی جا سکتی ہے تو وہ ریاست کی طرف سے کی جا سکتی ہے. لیکن اب یہ ریاست کی طرف سے تعزیر قائم کرنا بھی ایک سیاسی مصلحت ہے جو حالات کے مطابق طے کی جا سکتی ہے یا کی جانی چاہیے. اس کو ایک یونیورسل یا ایک کائناتی اصول نہیں بنانا چاہیے.
پروفیسر ادمین مغل. ادھر امریکی شہر نیو یارک کی ایک عدالت نے برطانیہ سے امریکی حکام کے حوالے کیے جانے والے شدت پسند رہنما ابو حمزہ المصری کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پچھلے سال مئی کے مہینے میں ابو حمزہ المصری کو لوگوں کو تشدد کے لیے اکسانے کے علاوہ امریکہ میں دہشت گردی کا کیمپ لگانے کی کوشش کرنے کا بھی مجرم پایا گیا تھا. کل 11 الزاموں میں ابو حمزہ کو یمن میں مغربی ملکوں کے سیاحوں کو یرغمال بنانے کی سازش رچنے کا بھی مجرم پایا گیا تھا. جوری نے ابو حمزہ کو 1998 میں یمنی دہشت گردوں کو سیٹلائٹ فون دینے اور ان کو صلاح بھی دینے کا مجرم پایا تھا جنہوں نے سیاحوں کو یرغمال بنایا تھا. اس میں 4 لوگوں کی موت ہوئی تھی. اس کے علاوہ ابو حمزہ المصری کو امریکہ کے اوریگون صوبے میں دہشت گردی کے کیمپ شروع کرنے کی کوشش اور افغانستان میں امریکہ کے خلاف القاعدہ اور طالبان کی مدد کرنے کا بھی مجرم پایا گیا تھا۔ سزا سنائے جانے کے دوران عدالت میں 56 سالہ مصطفیٰ کمال مصطفیٰ عرف ابو حمزہ المصری نے اپنے آپ کو بے گناہ کہا۔ عدالت میں حمزہ کے وکیلوں نے جج سے درخواست کی کہ چونکہ ابو حمزہ کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور ایک آنکھ بھی نہیں ہے، اس لیے سزا میں نرمی برتی جائے، لیکن جج کیتھرین فورس نے ابو حمزہ کو عمر قید کی سخت سزا سنائی۔
نیویارک سے صحافی سلیم رضوی تفصیلات بتا رہے تھے اس سزا کی جو ابو حمزہ کو سنائی گئی ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
دہشت گردوں نے دروازہ توڑ کر فائرنگ شروع کر دی۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے طلبا پر جو بیتی، سارا پاکستان صدمے میں چلا گیا۔
بچے بھی ڈر رہے ہیں، ان کی مائیں بھی۔
دہشت گردوں کو ختم کیا جائے،
اسکول دوبارہ کھلنے کو ہے۔ پاکستان کے طلبا کو تعلیم آگے بڑھانی ہے۔
آتنک کی وجہ سے کوئی ڈر کے نہیں بیٹھے اپنے گھر پہ، اسکول جائیں، پڑھیں اور پڑھ لکھ کے۔
کیا وہ یادیں، وہ خوف جو 16 دسمبر 2014 کو نقش ہوئے مٹ گئے؟
انہوں نے ہمیں اور زیادہ مضبوط کیا۔
نئے قانون بن گئے، ضابطے ٹھن گئے۔ آرمی پبلک اسکول پر حملے نے آپ کے ہاں کیا بدلا؟ منظر، سوچ، فکر، تعلیم یا اسکول؟ اپنی مختصر کہانی خصوصی سیربین کے لیے ریکارڈ کرائیے جو بہت جلد نشر ہوگا۔ نمبر ہے 0800-222-75۔
کھیل کی خبریں سنتے ہیں ذیشان حیدر سے۔
پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ کرکٹ کے عالمی کپ 2015 میں بطور آل راؤنڈر شرکت کرنے کے لیے کافی پر امید ہیں۔ محمد حفیظ نے چند روز قبل ہی بھارتی شہر چنئی میں اپنے بالنگ ایکشن کا غیر رسمی ٹیسٹ کروایا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے، جس کے باوجود وہ بطور بیٹسمین 15 رکنی اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے آج میڈیا سے بات کی اور بتایا کہ آئی سی سی سے محمد حفیظ کے باضابطہ ٹیسٹ کروانے کے لیے رابطہ کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
ہم نے کہہ دیا آئی سی سی سے کہ آپ بیفور دی اینڈ آف دس منتھ، یعنی جنوری کے آخر سے پہلے آپ ان کی ٹیسٹنگ کر لیں، آئی سی سی آفیشل ٹیسٹ۔ تو حفیظ کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گا۔
آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا ہے، جس کے بعد آسٹریلیا نے سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ آسٹریلیا نے بھارت کو 449 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے جواب میں میچ کے پانچویں اور آخری دن بھارتی ٹیم 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 252 رنز ہی بنا سکی۔ سیریز اور میچ میں بہترین کارکردگی پر آسٹریلیا کے کپتان سٹیون سمتھ کو مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز قرار دیا گیا۔ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان 7 ایک روزہ میچوں کی سیریز اتوار سے کرائسٹ چرچ میں شروع ہو رہی ہے۔ دونوں ٹیمیں اس سیریز کو ورلڈ کپ 2015 کے لیے تیاری کے حوالے سے اہمیت دے رہی ہیں۔ یہ دونوں ٹیمیں 14 فروری کو ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھی مد مقابل ہوں گی۔ فیڈریشن آف انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن یعنی فیفا نے فٹ بال ٹیموں کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق ورلڈ چیمپئن جرمنی بدستور پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ارجنٹائن دوسرے اور کولمبیا تیسرے نمبر پر ہے۔ ٹینس سٹار روجر فیڈرر اپنے کریئر میں 1000 میچ جیتنے کے لیے صرف ایک ہی قدم دور ہیں۔ اگر وہ برسبن انٹرنیشنل کا فائنل جیت جاتے ہیں تو وہ 1000 میچ جیتنے والے تیسرے کھلاڑی بن جائیں گے۔
کھیل کی خبریں پیش کی ذیشان حیدر نے۔ فرانس میں پولیس ان شدت پسندوں کے ساتھیوں کو تلاش کر رہی ہے جنہوں نے 3 دن میں 17 افراد کو ہلاک کیا اور خود بھی مقابلے میں مارے گئے۔ پاکستان میں بھی شدت پسندی کے واقعات جاری ہیں، مگر تفصیلات سے پہلے آئیے سیربین کے نصف پر احمد رضا سے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
فرانس میں دہشت گردی کے تازہ واقعات کے بعد سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی یاد میں خاموش جلوس نکالے گئے ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر میں ایک پرہجوم بازار میں خودکش بم حملے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ راولپنڈی میں کل رات ایک امام بارگاہ میں خودکش بم حملے میں مرنے والوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی۔ کینیڈا کی پولیس نے اوٹاوا سے 2 جڑوا بھائیوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ ملک کے متحارب دھڑے امن مذاکرات کے نئے دور میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئے ہیں. اور بالی ووڈ کے معروف اداکار سنجے دت کو پے رول میں توسیع نہ ملنے کے بعد دوبارہ پونے کی جیل میں قید کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان چلتے ہیں, وہاں بھی شدت پسند واقعات نے پورے ملک میں دہشت پھیلا رکھی ہے. تازہ واقعہ دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی کی امام بارگاہ ابو محمد پر ہونے والا حملہ ہے جس میں 7 افراد ہلاک ہوئے. یہ حملہ تب ہوا جب امام بارگاہ میں گزشتہ شب محفل میلاد منعقد ہو رہی تھی. واقعے کے بارے میں اب حکام کیا کہہ رہے ہیں, یہ میں نے پوچھا اسلام آباد کے صحافی آصف علی بھٹی سے.
دیکھیے, جب سے اس طرح کے واقعات پاکستان میں رونما ہونا شروع ہوئے ہیں, خاص طور پہ دہشت گردی کے واقعات جس میں سوسائڈ بومنگ شامل ہے یا مختلف طریقے سے آئی ڈیز لگائی جاتی ہیں, اور آئی ڈیز میں بنیادی طور پر جو مواد استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ دہشت گردی کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا, کون شخص اس میں انوالو تھا, اس ساری کے بارے میں حقیقتاً لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کو ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا گروپ اس میں ملوث تھا یا کون سے لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. لیکن ایک ہائپوتھیٹیکل انالیسس کے دہشت گردوں نے یہ کاروائی کی ہے اس کا اندیشہ دیا جاتا ہے. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے جو راولپنڈی میں پیش آیا کل رات کو, بڑا افسوسناک تھا وہ واقعہ. یہ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو محرم کے مہینے میں بھی اس امام بارگاہ کو آتش زدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا, جہاں پر جو راولپنڈی سے جلوس گزرتا ہے محرم کا, 10ویں محرم کا, اس میں ایک مسجد کے قریب ایک سانحہ ہوا جس میں کچھ لوگوں کو پتھراؤ اوپر سے کیا گیا مسجد کی چھت سے, اور اس کے بعد کچھ حادثہ جس طرح سے رونما ہوا. اس کے بعد کچھ شر پسند عناصر نے اس امام بارگاہ کو جا کے آگ لگا دی تھی. تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی ری ریمپنگ ہوئی ہے اس امام بارگاہ کی, جس کے بعد جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آنا ایک سیلف انڈیکیشن ہے کہ لا انفورسمنٹ کے پاس انفارمیشن بھی تھی اور انٹیلیجنس اداروں نے آگاہ بھی کر رکھا تھا کہ یہاں پر دوبارہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے باقاعدہ جو پریکاشنری میئرز تھے وہ نہیں دیے گئے, اور جس طرح سے یہ دھماکہ ہوا ہے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو پراپر ارینجمنٹ ہونے چاہیے تھے, جس طرح سے سیکیورٹی کی جانی چاہیے تھی ویسے نہیں کی گئی ہے. ہماری کچھ آفیشلز کے ساتھ جو پنڈی کے سینئر حکام ہیں لا انفورسمنٹ کے, ان سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 2 پولیس اہلکار وہاں پر ڈیوٹی پہ تعینات کیے ہوئے تھے, لیکن ان کے پاس نہ ہی گیجٹس تھے جو کہ سیکیورٹی کی حوالے سے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص امام بارگاہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پراپر سیکیورٹی ہو. لیکن لوگوں نے اپنی نظر آپ کے تحت وہاں پر جو عموماً ایک سیکیورٹی حصار بنایا جاتا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو ویریفائی کرنے کے بعد اندر بھیجا.
ایسا کیوں ہے آصف, ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ 16 دسمبر کے بعد پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملے کے بعد تو کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں ریڈ الرٹ ہے, سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے چوکنا ہیں, تو پھر اس کے باوجود اس قسم کی غفلت, اس قسم کی کوتاہی کیوں عمل میں آ رہی ہے مختلف واقعات میں؟
جی بالکل, یہی کوشچن عوام کا بھی ہے, اور ہم لوگ بھی جب یہ سوال اٹھاتے ہیں تو ہمیں شاید محسوس ایسے ہوتا ہے کہ کتابوں میں اور بیانات کی حد تک تو ریڈ الرٹ ہے, لیکن جو لا انفورسمنٹ ہے شاید اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور کیپیسٹی نہیں ہے ہماری لا انفورسمنٹ کے پاس اس کو وہ کس طرح سے کسی بھی واقعے کو ہونے سے پہلے ایسے اقدامات اٹھا لیں کہ وہ واقعہ پیش نہ آئے.
آصف بھٹی سے جو تفصیلات آپ نے سنی ان کے بعد میں نے راولپنڈی کی اس امام بارگاہ ابو محمد کے مالکان میں شامل ابن رضوی سے بات کی اور جاننا چاہا کہ اب واقعے کے دوسرے روز متاثرین کے جذبات کیا ہیں.
سر, یہ میرے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک محفل میلاد 60-70 سال سے میرے والد صاحب کراتے ہیں, رمضان میں بھی یا ربیع اول میں بھی. میرے امام بارگاہ ابو محمد رضوی صاحب کے نام کا امام باڑہ بھی ہے, تو اسی میں مجلسیں بھی ہوتی ہیں, ربیع اول کے میلاد بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یہ رمضان میں بھی ہوتا ہے, رجب میں بھی ہوتا ہے, شعبان میں بھی ہوتا ہے, محفلیں منعقد ہوتی ہیں. کل بھی اسی سلسلے میں 70 سال پرانا پارٹیشن کے بعد پہلا امام باڑہ تھا پنڈی شہر میں, اور میرے والد ابو محمد رضوی صاحب جو تھے وہ اسلام اتحاد بیر المسلمین کے جو تھے وہ قائد کہلاتے تھے, ان کو ایوارڈ ملے میں بس اس کے باوجود یہ بغیرت جو دہشت گرد ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ لوگوں کی ماؤں کی گودے اجاڑ دیتے ہیں, بچوں سے اس کے باپوں کا باپ کا سر سایہ چھین لیتے ہیں.
رضوی صاحب, یہ جو فوجی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں اور اسکول پر حملے کے بعد خاص طور پر پاکستان میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں, سرکاری سطح پر سیاسی اور فوجی قیادت ایک ساتھ بیٹھی اور یہ طے ہوا کہ فوجی عدالتیں بنائی جائیں گی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقدامات کافی ہیں پاکستان میں انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے؟
جعفر صاحب, بات یہ ہے کہ ساری زندگی میں نے سیاست کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم میں, بیوی کی شہادت کے بعد کم کر دی سیاست, میں نے ساری زندگی مخالفت کی ہے, لیکن اب جو ملک کے حالات ہیں, یہ جو ملٹری کورٹ کے علاوہ اس کا کوئی چارہ ملک کے اندر حالات بھی نہیں کر سکتا, اور ملٹری کورٹس بھی پھر آنکھیں بند کر کے کریں, اور یہی حال ہے کہ آج تمام مولوی جو ایک دوسرے کے نام لینا پسند نہیں کرتے, جو ایک دوسرے کی بات کرتا پسند نہیں کرتے, انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی روزگاروں کو لات پڑنے لگی ہے تو سب ایک ہو گئے ہیں, اب وہ کنونشن بھی کر رہے ہیں, وہ اکٹھا بھی ہو گئے ہیں, کہتے ہیں مدرسے سارے لڑکے مدرسوں سے ٹریننگ لے کے آئے, بی بی کے قاتل اکوڑا کٹک سے لے کے آئے, یہ جتنے طالبان ٹریننگ لے کے آئے کٹورا کٹک اور ان مدرسوں سے لے کے آئے, وہ لال مسجد والا مولوی آج بھی سے مرکز میں بیٹھ کے کہتا ہے کوئی پکڑ کے دکھائے مجھے, اتنی اس کی وہ ہے, اس کی لڑکیاں کہتی ہیں کہ داعش والے آؤ اور یہاں آ کے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اگر فوجی نے صحیح ایکشن لیا اور ایک دفعہ آگ پٹی باندھ کے ایکشن لے لیا تو اگلے بچے جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے, نہیں تو اگلے بچوں کا حال تو پھر اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے, ہم نے تو گزار لی ہے جی.
رضوی صاحب, آپ فوجی عدالتوں کو اور پھانسی کی سزاؤں کو کافی سمجھنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں اسی ہفتے ایک شدت پسند اکرم لاہوری کا معاملہ آیا, انہیں پھانسی ہونے والی تھی لیکن آخری وقت میں وہ پھانسی ٹل گئی, اور اس کے بارے میں اب چمگوئیاں ہو رہی ہیں ذرائع ابلاغ میں کہ معافی نامہ ہو گیا, راضی نامہ ہو گیا, تو یہ جب صورتحال یہاں آ گئی ہے, جب سول جوڈیشل سسٹم یہاں پر آ گیا ہے کہ پھانسی نہیں ہو پا رہی باوجود یہ کہ عدالت پھانسی دے چکی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال قابو میں آ جائے گی؟
اگر یہ اسی طرح معافیاں کرتے رہے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے صلح نامے کراتے رہے, جہاں عدالتیں ڈرتی ہیں ان سے, جہاں پولیس ڈرتی ہے ان سے, جہاں انتظامیہ ڈرتی ہے ان سے, ایک عام شہری کو پتا ہے کہ یہاں اس ملک میں انصاف تو ملے گا نہیں. اس ملک کے اندر انصاف قاتلوں کو, دہشت گردوں کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے آپ کو اے پی سی بلانی پڑتی ہے, اس ملک کا کیا ہوگا؟
راولپنڈی میں بم حملے کا نشانہ بننے والی امام بارگاہ ابو محمد کے مالک ابن رضوی. ادھر پاکستان میں پھانسیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مختلف واقعات میں ملوث افراد کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں, مگر حیرت انگیز طور پر اب تک ان مجرموں کو تو پھانسی دی گئی جو فوج, فوجی تنصیبات یا سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف پر مختلف حملوں میں ملوث رہے, مگر فرقہ وارانہ دہشت گردی یعنی راولپنڈی کی امام بارگاہ جیسے واقعات میں ملوث کوئی مجرم اب تک پھانسی گھاٹ نہیں پہنچ سکا. میں نے نامہ نگار شہزاد ملک سے پوچھا کہ پھانسیوں کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات ہیں کیا؟
جی جعفر, تازہ ترین اطلاعات اس میں یہ ہیں کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر سن 2003 میں جو پہلا حملہ ہوا تھا راولپنڈی میں جھنڈا چیچی کے مقام پر, جہاں پر ایک برج کو نقصان پہنچا تھا اور اس میں کوئی کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی تھی یا کوئی زخمی بھی نہیں ہوا تھا, اس مقدمے میں جو پاکستان ایئر فورس کے اہلکار ہیں ان کو پھانسیوں کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے, ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. اور کل اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ کل جو اس کی درخواست کی سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں, تو انہوں نے اس پہ ایک نوٹس بھی جاری کیا تھا کہ جب تک یہ معاملہ اس کے اندر نوٹس کا جواب نہ ہو جائے تو قانونی رائے یہی ہوتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ایگزیکیوشن نہیں ہوتی, اس پہ کسی بھی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن رات گئے انہوں نے پھر خالد محمود جو کہ پاکستان ایئر فورس میں سینئر ٹیکنیشین تھے, جن کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ پرویز مشرف پر حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں, ان کو اڈیالہ جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے. اور اب ان کے جو دو دیگر جو دو ملزمان ہیں جو اس وقت فیصلہ آباد کی سینٹرل جیل میں ہیں, ان کے بھی پھانسیوں سے متعلق جو بلیک وارنٹ ہیں وہ بھی جیل کی انتظامیہ نے حاصل کر لیے ہیں, اور امکان تو یہی لگ رہا ہے کہ اس درخواست کی سماعت سے پہلے جو کہ 12 جنوری کو ہونی تھی, اس سے پہلے ہی انہیں پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے گا.
تو شہزاد یہ جو تفریق کی بات ہو رہی ہے کہ شدت پسند یعنی طالبان حلقے جو ہیں یا طالبان یا مختلف شدت پسند تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد ان کے خلاف پھانسیوں کا معاملہ کچھ اور ہے اور فرقہ وارانہ شدت پسندوں کے خلاف پھانسیوں کا معاملہ کچھ اور ہے، کیا یہ تفریق ہے وہاں پر؟
جی بالکل ہے، تفریق تو بالکل ہے، بلکہ کچھ چند روز پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جو میڈیا سے ٹاکس کی تھی ان میں انہوں نے بتایا تھا کہ 47 کے قریب ایسے مقدمات ہیں جن میں تمام عدالتی کاروائی مکمل ہو چکی ہے، یعنی صدر نے بھی ان کی معافی جو ہے اس کو مسترد کر دیا تھا، تو اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ فرقہ وارانہ وارداتوں میں ملوث تھے یا فرقہ وارانہ جو تشدد ہے ایسے واقعات میں ملوث تھے، لیکن ابھی تک ان کی سزا سے متعلق جو متعلقہ عدالتیں ہیں ان کی طرف سے بلیک وارنٹ جو ہے یعنی ان کے موت کے پروانے جو ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں کیے گئے، جبکہ دوسری طرف جو فوجی افسران پر یا سابق فوجی صدر پر جو حملے کرنے کے ملزمان ہیں ان پر ان کو جو پھانسیاں جو ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے، اور یہ عمل درآمد 16 دسمبر کا جو پشاور میں آرمی پبلک سکول پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اس میں کافی حد تک تیزی بھی آ گئی ہے۔
نامنگار شہزاد ملک، پاکستان کے صوبہ بلوچستان چلتے ہیں جہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ایک وسیع علاقہ خشک سالی سے متاثر ہے، تفصیل کے ساتھ محمد کاظم۔
بلوچستان اسمبلی کے اجلاسوں میں اراکین اسمبلی کی جانب سے خشک سالی کی نشاندہی اور میڈیا میں آنے والی رپورٹس کے بعد بلوچستان حکومت نے خشک سالی کا جائزہ لینے کے لیے سروے کی ہدایت کی تھی۔ اب تک 32 اضلاع میں سے 29 اضلاع کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ 29 اضلاع خشک سالی سے متاثر ہیں۔ اس حوالے سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل نور محمد جوگیزی کا کہنا ہے،
ہمارے پاس جو فگرز آئے ہوئے ہیں 29 ڈسٹرکٹس کے فگرز آئے ہوئے ہیں، 29 ڈسٹرکٹس میں کوئی 33 لاکھ پاپولیشن انڈیکیٹڈ ہے۔ اب 33 لاکھ میں سے 9 لاکھ 36 ہزار پاپولیشن جو کہ 27% پاپولیشن بنتا ہے بلوچستان کا، یہ فگر یہ شو کر رہا ہے کہ یہ آبادی متاثر ہے مختلف اسپیکٹس میں، وہ یہ سب کچھ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پرابلم تو ہے۔ اب یہ ہے کہ پرابلم مختلف اضلاع میں مختلف سکیلز پہ ہے۔
بلوچستان اس سے قبل بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے سن 1997 سے سن 2003 تک طویل خشک سالی سے دوچار ہوا تھا۔ سابقہ طویل خشک سالی کے دوران بلوچستان میں زراعت اور غلہ بانی کے شعبے بری طرح سے متاثر ہوئے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں شعبے اب بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مال مویشیوں پر رواں خشک سالی کے اثرات کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لائف سٹاک بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 47% اکانومی جو ہے ہمارے بلوچستان کی وہاں پہ لائف سٹاک کی کنٹریبیوشن ہے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے رورل اکانومی کی۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بعض علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کی بھی اطلاعات ہیں،
اور ایون کچھ ایسے علاقے ہیں لائک کاکڑ خوراسان جوب میں اور گشکور ایک تحصیل ہے یونین کونسل ہے سبی میں، نوشکی میں کچھ علاقے ہیں جہاں سے لوگ آگے پیچھے بہتر وہ سہولیات کی تلاش میں زندگی کے سہولیات کی تلاش میں وہ مائگریشن ایون کر رہے ہیں۔
نور محمد جوگیزی نے بتایا کہ صورتحال سے بلوچستان حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سن 1997 سے سن 2003 تک طویل خشک سالی سے نہ صرف زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بلکہ 1.5 سے 1.25 کروڑ مال مویشی بھی اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
وقت ہوا ہے شکیل اختر کے ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا۔
گزشتہ بدھ کو فرانس کے طنز و مزاح کے معروف جریدے چارلی ایبدو کے صحافیوں کے قتل عام کی بھارت میں ہر طرف مذمت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کی وفاقی تنظیم آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے پیرس میں دہشت گردوں کے ہاتھوں 12 افراد کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پیرس کے جریدے کے دفتر پر ہونے والے بزدلانہ حملے کی سخت ترین الفاظ سے مذمت کرتے ہیں، جس میں 12 معصوم انسانوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام اور مسلم کسی بھی قومیت اور مذہب سے تعلق رکھنے والے معصوم انسانوں کے قتل کو مسترد کرتے ہیں۔ صرف باضابطہ عدالتیں کسی کو سزا دینے کی مجاز ہیں، اور صرف باضابطہ مسلم ریاست ہی جہاد کا اعلان کر سکتی ہے۔ تاہم مشاورت کے اسی بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مہذب معاشروں میں اظہار کی آزادی کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن یہ آزادی تعمیری تنقید تک محدود ہونی چاہیے اور اسے مختلف مذاہب کی کتابوں اور پیغمبروں وغیرہ کی اہانت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ بھارت میں پیرس جیسے تنازع کا سامنا پہلی بار 1920 کے عشرے میں اس وقت ہوا جب غیر منقسم بھارت کے شہر لاہور میں ایک آریہ سماجی ہندو نے مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد کی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک متنازع کتابچہ شائع کیا۔ پیغمبر محمد پر لکھے جانے والی کتاب کے ناشر راجپال کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ چلا۔ اس وقت توہین مذہب کا کوئی قانون نہیں تھا، کئی برس کی سماعت کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن ایک مسلم نوجوان نے کتاب کے ناشر راجپال کو 1929 میں قتل کر دیا۔ قاتل کو بھی اسی برس پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس واقعے کے نتیجے میں تعزیرات ہند میں توہین مذہب کی دفعہ 295A شامل کی گئی۔ بھارت کے دو بڑے مذاہب ہندوازم اور اسلام کے پیروکار مذاہب اور مذہبی کرداروں پر لکھے جانے والی کتابوں، فلموں اور فن پاروں پر پابندی عائد کرانے کے لیے اہانت مذہب کے اس قانون کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں عدم رواداری میں مزید شدت آئی ہے اور ہندو اور مسلمانوں کے گروپوں نے کئی بار پرتشدد احتجاجوں کے ذریعے کتابوں، فلموں اور نمائشوں پر پابندی لگوانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ برطانیہ کے معروف مصنف سلمان رشدی کی کتاب سٹانک ورسز پر مسلمانوں کے احتجاج اور دھمکیوں کے سبب بھارت میں 1988 میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ دو برس قبل بعض مسلم تنظیموں کی دھمکی کے پیش نظر سلمان رشدی جے پور کے ادبی میلے میں شریک نہ ہو سکے۔ بھارت میں درجنوں کتابوں پر نام نہاد مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچنے کے نام پر پابندی عائد ہے۔ ری ٹولڈ راما، ڈی این جھا کی کتاب دا میتھ آف دا ہولی کاؤ، وینڈی ڈونیجر کی دا ہندوز اور ڈیسمنڈ اسٹوارٹ کی ارلی اسلام ان درجنوں ممنوع کتابوں میں شامل ہیں جنہیں بھارت میں پڑھنا جرم ہے۔ بنگلہ دیش کی مصنفہ تسلیمہ نسرین چند برس قبل کولکتہ میں مقیم تھیں۔ وہاں مسلم انتہا پسندوں نے کولکتہ کی سڑکوں پر ان کے خلاف فساد برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں شہر چھوڑنا پڑا اور وہ کولکتہ واپس نہ جا سکیں۔ حیدرآباد میں کتاب کے اجرا کے دوران وہاں کی دائیں بازو کی ایک سازگیر مسلم جماعت کے کارکنوں نے تسلیمہ پر حملہ کیا تھا۔ ملک کے معروف مصور مقبول فدا حسین کے ذریعے تخلیق کیے گئے ہندو دیوی دیوتاؤں کے بعض فن پاروں کو بعض سختگیر ہندو تنظیموں نے ہندو دیوتاؤں کی توہین قرار دیا۔ فدا حسین کی مصوری کی نمائشوں پر حملے کیے گئے اور وہ انتہا پسندوں کے حملے کے اندیشے سے اپنی سرزمین پر واپس نہ سکے اور غیر ممالک میں آخری سانس لی۔ بھارت کا آئین ایک سیکولر، روادار اور اعتدال پسند معاشرے کا ضامن ہے۔ آئین میں اظہار کی آزادی کو فرد کے بنیادی حقوق کا سب سے اہم جز تصور کیا گیا ہے۔ اظہار کی آزادی انسان کا ایک آفاقی اور فطری حق ہے، اور جمہوریت اور رواداری میں یقین رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ریاست اور مذہب اس انسانی حق کو سلب نہیں کر سکتا۔ پیرس میں چارلی ہبدو کے صحافیوں کے بہیمانہ قتل عام کے بعد بھارت میں یہ سوال اور بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ کسی جمہوری معاشرے میں تمام دوسرے اداروں کی طرح کیا مذاہب اور مذہبی کرداروں کو بھی تنقید اور تضحیک کے دائرے میں نہیں لانا چاہیے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب نصرت جہاں سے سنتے ہیں بالی ووڈ کے فلمی ستاروں کی خبروں پر مبنی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
رامبو کا نام سنا؟ ٹرمینیٹر کا؟ سلمان بھائی، ان تینوں کو ایک مکسی میں ڈال، تین چار بار گھوما، جو گلاس بھر کے ملک شیک نکلتا ہے نا، وہ ہوں میں۔
کون ہے یہ سلمان خان کے فین؟ نہیں پہچانا؟ کوئی بات نہیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں ارجن کپور، جو سوناکشی سنہا کے ساتھ اپنے تیور دکھا رہے ہیں فلم تیور میں۔
آپ کو بھاگنا ہے نا، صحیح لونڈے سے ٹکرائیے، میرے سے اچھا کوئی نہیں بھاگتا۔ او ہاں، مائی سیلف انٹو۔
جی ہاں، فلم میں وہ شیر کے منہ سے اس کا بھاری بھرکم شکار لے کر بھاگیں گے۔
مصرے کی گلیوں میں مچ گیا غدر، چھیلا چھبیلا مست چھ فٹر،
یعنی ولہن کی دلہن سوناکشی سنہا کو۔
میرا نام گجندر سنگھ ہے، میرا بیاہ ہونے والا تھا اور کوئی واہیات سا آدمی آپ کی ہونے والی بہو کو اٹھا کے لے گیا۔
یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کی اپنی نصرت جہاں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ارجن کپور، سوناکشی سنہا اور منوج واجپائی کی فلم تیور نے باکس آفس پر کیا رنگ دکھائے۔ ایشوریہ رائے اپنی بیٹی آرادھیا کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اور اس ہفتے سالگرہ منائی ہاٹ اینڈ ہیپننگ دیپیکا پادکون اور سنگیت اور سرہوں کے بادشاہ اے آر رحمان نے۔
گرمی بھی تو بڑی گجب۔
सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर की फिल्म तेवर रिलीज हो चुकी है और हमारी क्रिटिक नम्रता जोशी भी फिल्म देखने गई। तो नम्रता, कैसी लगी फिल्म आपको?
नाम तो तेवर रखा एटीट्यूड, लेकिन फिल्म में कहीं पे भी कुछ एटीट्यूड नजर नहीं आया। वही ढाक के तीन पात, वही घिसी पिटी कहानी जो कि आप पहले से गैस कर सकते हैं, कुछ नयापन नहीं है। फिल्म जो है तेलुगु फिल्म की रीमेक है, बहुत सतही है, रॉ एलिमेंट दिखा रखा है, रस्टिक एलिमेंट दिखा रखा है, बट मेरे ख्याल से वो कुछ एक दो डायलॉग्स और कुछ एक्शन और कुछ कैमरा वर्क के आगे नहीं जाता। जैसे मैंने कहा, वही घिसी पिटी कहानी है कि हीरो है, हीरोइन है, विलन है जो कि हीरोइन के पीछे पड़ा हुआ है और किस तरह से हीरो उसे बचाता है, और तो मजा नहीं आता है और बहुत बोरिंग भी हो जाता है, और उसके अलावा कुछ नया नहीं नजर आता।
तो नंबर दे दे इन्हें।
मैं इसको 5 में से 2 स्टार दे दूंगी, और मेरे ख्याल से मैं शायद बहुत मैग्नानिमस होके ये दे रही हूँ। मेरे ख्याल से आप मुझे देख रही हैं, लग ही रहा है आपको मैं बहुत बोर होकर आई हूँ फिल्म से।
नम्रता तो काफी मायूस नजर आ रही हैं। आइए देखते हैं कि पब्लिक क्या कहती है।
मुझे बहुत पिक्चर अच्छी लगी,
मूवी ठीक थी, वन टाइम वॉच थी, इट वाज वेरी नाइस।
केमिस्ट्री अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, एक्शन भी अच्छा ही है, मनोज वाजपेयी इज एक्टेड वेरी वेल।
ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है।
स्टार है।
और हम ये जानते हैं कि इस हफ्ते 2 बड़ी हस्तियों की सालगिरह थी। इनमें से एक वो हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में धड़ाधड़ हिट फिल्में देकर सबकी छुट्टी कर दी, जिनका कद ही ऊंचा नहीं बल्कि करियर भी ऊंचाइयां छू रहा है। भाई ये हैं दीपिका पादुकोण। जनवरी को एक मशहूर बैडमिंटन प्लेयर के यहाँ पैदा होने वाली दीपिका ने सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ फराह खान की फिल्म से डेब्यू किया और उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।
तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।
दीपिका कहती हैं कि वो जाती जिंदगी में बहुत ही सिंपल हैं।
सिंपल लड़की हूँ मैं, एक बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और बस फिलहाल अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ।
क्या बात है दीपिका, पहले रणबीर कपूर, फिर सिद्धार्थ मालिया और अब रणवीर, इस सादगी पर कौन न मर जाए ये खुदा। आखिर किस चीज की तलाश है आपको जो ढूंढे नहीं मिल रही? भाई कैसा होगा आपका मिस्टर राइट?
उसमें सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, और लोग बहुत कुछ कहेंगे लिखेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो व्हाट द ट्रूथ इन आवर लाइव्स आर।
बिल्कुल ठीक कहती हैं दीपिका, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे।
अब तुम्हारा मेरा एक है कारवा, तुम जहां मैं वहां।
इस हफ्ते एक और बड़े सेलिब्रिटी की सालगिरह थी जो बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं, और वो हैं एकेडमी अवार्ड विनर एआर रहमान। रहमान ने 1992 में फिल्म रोजा में म्यूजिक दिया, और उसके बाद वो एक एक करके कामयाबी की नई बुलंदियां छूते गए, और टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे मुमताज म्यूजिक कंपोजर कहा। ए आर رحمان کی ذاتی زندگی اور پروفیشنل دونوں ہی میں صوفیزم کی جھلک نظر آتی ہے۔
I had a great influence of Sufism in my life, my family, and I somewhere kind of got huge respect for Sufi music from Nusrat Fateh Ali Khan. That's the first music I ever listened of Sufi, doing a Qawwali, and because I learned a couple of lessons from Nusrat Sahab.
2008 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ فلم سلم ڈاگ ملینئر میں اے آر رحمان کے میوزک نے دھوم مچائی اور انہیں ملا اکیڈمی اوارڈ۔ ان کا کہنا ہے کہ موسیقی روح کی خوراک ہوتی ہے۔
The world needs a lot of music and even if our kids, they listen to a lot of Western music and so why not we supply the whole world, and because people are redefining films and music and everything now and it's a great sign.
تو اب آپ کو انتظار ہوگا گوسپ کا، تو حاضر ہے جناب۔ بالی ووڈ بادشاہ امیتابھ بچن کو تو آپ نے پہلے کئی بار گانا گاتے سنا ہوگا، باتھ روم میں نہیں فلموں میں۔
اور میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے، تم کے مت جائیو مت جائیو میری جان، ارے رنگ بر سے بھیگے چنر والی رنگ بر سے۔
لیکن امیتابھ کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے باتھ روم سنگر ہیں، میں یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود ہی سن لیجئے۔
میں بھی ایک باتھ روم سنگر ہی ہوں اور وہاں سے کبھی باہر نکل نہیں پایا۔
اب ان کی آنے والی فلم ہے شمیتاب، اور فلم میں ان کے ساتھ ہیں ساؤتھ کے سپر سٹار رجنی کانت کے داماد دھنوش۔ فلم میں امیتابھ نے پھر سے گانا گایا ہے۔
پرلے سے باتیں کیوں کرتی ہو شرم، پرلے سے باتیں۔
فلم میں یہ گانا امیتابھ باتھ روم میں گا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ باتھ روم ایسی جگہ ہے جہاں انسان خود ہی سر میں آ جاتا ہے۔
میرا ایسا ماننا ہے کہ جب لوگ ایسی اوستھا میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے پرومو میں، سور جو ہے اپنے آپ نکل پڑتے ہیں۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی، شاور چلتے ہی، صابن لگاتے ہی گانا نکل پڑتا ہے۔
امیتابھ بچن تو ٹیلنٹڈ ہیں ہی، اب ان کی پوتی آرادھیا بھی آہستہ آہستہ سٹارڈم کی باتیں سمجھنے لگی ہے۔ ممی ایشوریہ رائے کہتی ہیں کہ جب سے ان کی بیٹی آرادھیا مس ورلڈ کے ایونٹ پر ان کے ساتھ گئی ہیں، تب سے سب کچھ سمجھنے لگی ہیں اور اب میک اپ کے بارے میں بھی جانتی ہیں۔
کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آرادھیا میک اپ کی طرف دھیان دیتی ہے، تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں، بہت چھوٹی ہے۔ مگر سے پوسٹ دی مس ورلڈ آنر واز وین دی فرسٹ ٹائم شی سیڈ واٹ یو ڈوئنگ اینڈ آئی واز کلیننگ آف مائی میک اپ اینڈ آئی سیڈ آئی ایم کلیننگ مائی فیس اینڈ آئی واز شاکڈ دیٹ شی نیو دی ورڈ میک اپ۔ شی سیڈ نو، یو آر ٹیکنگ آف یور میک اپ۔
ہو سکتا ہے کہ آرادھیا بھی بڑے ہو کر ممی کے ہی نقش و قدم پر چلے۔ بھائی بہت خوب، ایک ہی فیملی میں دادا دادی پوتی ممی ایشوریا سبھی ٹیلنٹ سے مالا مال ہیں، لیکن پاپا ابھیشیک ان کا کیا بھائی، وہ تو اس پیکج ڈیل میں مفت آتے ہیں۔ ڈیل یا نو ڈیل کا تو پتا نہیں، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو گڈ بائے اینڈ خدا حافظ۔
بالی ووڈ راؤنڈ اپ پیش کر رہی تھی نصرت جہاں۔ چلتے چلتے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیرس کے گرد 500 اضافی فوجی تعینات، یہ شہ سرخی ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی۔ ایک خبر پاکستان سے بارے میں جو بہت اہم ہے کہ پولیو مہم میں قطروں کے ساتھ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے فراز ہاشمی، یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے کرسٹن ہینسم، جبکہ اسلام آباد میں ذیشان حیدر۔ اب جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے احمد رضا سے۔
فرانس میں دہشت گردی کے تازہ واقعوں کے بعد سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی یاد میں خاموش جلوس نکالے گئے ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر میں ایک پرہجوم بازار میں خودکش بم حملے میں کم سے کم 15 افراد مارے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں کل رات ایک امام بارگاہ میں خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حملے کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف ایک کارروائی میں 2 تھانے داروں سمیت 5 پولیس والے ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 ڈاکو بھی مارے گئے۔ اور بالی ووڈ کے معروف اداکار سنجے دت کو پے رول میں توسیع نہ ملنے کے بعد دوبارہ پونے کے جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔